بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید. میں ہوں محمد حسن الیاس. ناظرین کرام، دین حق کی بحث کو ہم بہت تفصیل سے غامدی صاحب کی کتاب میزان کے دوسرے مقدمے کی روشنی میں سمجھ رہے تھے. ہم نے جانا تھا کہ دین کی حقیقت کیا ہے، عبادت کی حقیقت کیا ہے، اور یہ مراسم عبودیت ہم سے کیسے متعلق ہوتے ہیں، روئے زمین پہ انہیں کون لے کے آتا ہے، اور ختم نبوت کے بعد اب یہ ذمہ داری کس نے اور کیسے نبھانی ہے. یہ پوری بحث ترقیقت دین کی وہ ایک مثبت تعبیر پیش کرتی ہے جس کے ذریعے سے ایک عام آدمی یہ سمجھ سکتا ہے کہ دین اسلام کے مشمولات کیا ہیں، دین اسلام کی حقیقت کیا ہے، اور دین اسلام کا مقصد کیا ہے. اس بحث کو آج ہم آگے بڑھائیں گے. حسب سابق ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب. غامدی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آغاز کرتے ہیں، یہ بتائیے کہ گزشتہ 8-10 پروگرامز میں ہم نے آپ کے اس دوسرے مقدمے کی جو ایک ترتیب ہے اس سے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی. اس کے نتیجے میں تصویر کیا سامنے آتی ہے، یعنی اب مذہب اسلام کس چیز کو قرار دیا جائے گا، اور کون سا شخص ہے جو ان چیزوں پر عمل کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا مستحق ہے، اسلام کا مطلب کیا ہے، اور اسلام کے ظاہری اور باطنی تقاضے کیا ہیں.
یہ بات بہت اچھی طرح واضح ہو چکی ہوگی کہ جب آپ دین کی حقیقت متعین کر لیتے ہیں، جو قرآن مجید کی روشنی میں ہم نے متعین کر کے واضح کرنے کی صحیح کی کہ وہ اللہ کی بندگی ہے، یعنی انسان اپنی اس حقیقت کا اعتراف کر لیتا ہے کہ میں ایک بندہ ہوں اور میرا پروردگار ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے، میرا اس کے ساتھ تعلق عبد اور معبود کا تعلق ہے. یہ تعلق کس طریقے سے ایک واضح مذہبی حیات اختیار کرتا ہے، اس چیز کو اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جب یہ کہتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین ہمیشہ سے اسلام ہی رہا ہے. میں اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکا ہوں کہ اس جملے کا مطلب یہ ہے، اور اس کے ذریعے سے یہ تعریف بتائی گئی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے جو اپنی ہدایت انسانوں کو دی، اس کا نام اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. یعنی یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ اسلام جسے کہا جاتا ہے وہ 14 صدی پہلے کوئی مذہب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا، بلکہ اسلام انبیاء کا دین ہے جس کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آخری کتاب قرآن مجید ہے.
ٹھیک،
تو اس آخری پیغمبر نے اور اس آخری کتاب نے اب ہمیں تعین کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ اسلام ہے کیا. قرآن مجید میں ایک تو اسلام کا لفظ استعمال ہوتا ہے دین کی پوری ہدایت کے لیے،
ٹھیک،
اور ایک اسلام کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ظاہری چیزیں جو ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم اپناتے اور ہم اختیار کرتے ہیں. یعنی جب میں مسلمان ہوتا ہوں تو سب سے پہلی چیز کیا ہے جو مجھ سے صادر ہونی چاہیے، وہ یہ کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اب قیامت تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جب میں اسلام کا اقرار کرتا ہوں تو میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے،
ٹھیک،
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ گواہی یہ بتاتی ہے کہ اب میرے دین کی بنیاد کیا ہے، توحید کا اقرار، اور دوسری بنیاد کیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کا تنہا ماخذ ماننا. کیونکہ جب آپ کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی حیثیت اب میرے لیے قیامت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حاصل ہے.
ٹھیک،
مجھے جو ہدایت بھی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے حاصل کرنی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت قرار دینا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی حیثیت سے قبول کرنا ہے، اس کی سند لازمی طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنی چاہیے. یہ میرا اقرار ہے. تو پہلی چیز جس کو اسلام کا ظاہر قرار دیا گیا ہے، یعنی میری طرف سے مسلمان کی حیثیت سے جس چیز کا ظہور ہونا چاہیے، میں جب اپنے آپ کو مسلمان کی حیثیت سے دنیا میں متعارف کراتا ہوں تو میں اصل میں اپنی اس شہادت کے ساتھ متعارف کراتا ہوں، اسی لیے اس کو شہادتین کہا جاتا ہے.
اچھا،
یعنی ایک اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور دوسرے اس بات کی گواہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس کے بعد وہ عبادات ہیں جو اصل میں میرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا اظہار بن کر میری زندگی کا احاطہ کر لیتی ہیں. یعنی میں نماز کا اہتمام کرتا ہوں، میں زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، میں رمضان کے روزے رکھتا ہوں، میں حج و عمرہ کیے جاتا ہوں. تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ چار چیزیں اور وہ شہادت، یہ پانچ چیزیں ہیں جن کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پر وضاحت فرمائی کہ یہی اسلام ہے.
ٹھیک،
یہی اسلام ہے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ظاہر ہے کہ اسلام میں تو بہت سے احکام ہیں، بہت سی ہدایات ہیں، لیکن میرے ذاتی ظہور میں جو چیز مذہبی حیثیت سے نمایاں ہوتی ہے وہ اصل میں یہی چیز ہے.
ٹھیک،
قرآن مجید نے بھی ان کو بیان کیا ہے اور جگہ جگہ ان کی تاکید فرمائی ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو بیان کیا. میں بار بار اس جانب توجہ دلاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بار ایسا ہوا ہے پوری زندگی میں کہ جبریل کے ساتھ دین کے علم پر گفتگو کی ہے. یعنی ایک چیز تو یہ ہے نا کہ قرآن مجید دین کی ہدایت کی حیثیت سے، اللہ کی کتاب کی حیثیت سے آپ نے پیش فرما دیا، دوسرے یہ کہ سنت جاری کر دی گئی، یہ تو دین کا کانٹینٹ ہے، یہ اصل دین ہے، لیکن اب دین کی تعلیم دینی ہے، لوگوں کو دین سکھانا ہے. تو اس میں ظاہر ہے کہ جو چیزیں نمایاں کی جائیں گی، جن کو لوگوں کو سمجھایا جائے گا کہ ان کے ہاں وہ چیزیں کس طرح نمایاں ہونی چاہیے، وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کے ساتھ ایک گفتگو میں بیان فرمائی ہے.
اچھا،
وہ واقعہ بھی ہم کئی مرتبہ سنا چکے ہیں کہ جبریل امین انسانی صورت میں آئے، صحابہ کی مجلس میں آئے، انہوں نے آ کے کچھ سوالات کیے، جب سوالات کے جوابات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیے اور وہ تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا یہ جبریل امین تھے، کس لیے آئے تھے؟ یعلمکم دینکم، تو میں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. تو اس موقع کے اوپر ایک سوال یہ کیا گیا کہ اسلام کیا ہے، اس کا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اسلام کیا ہے. اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تم نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرو، تم رمضان کے روزے رکھو، تم حج کرو. یہ چیزیں آپ نے بیان فرمائی. تو گویا یہ پانچ چیزیں ہیں جن پر لفظ اسلام کا اطلاق کیا جاتا ہے دین کے ظاہر کی حیثیت سے. یعنی پورا دین کیا ہے؟ پورے دین کو میں کئی مرتبہ واضح کر چکا کہ وہ اصل میں چار بنیادی چیزوں کا نام ہے. اس میں عبادات بھی ہیں، اس میں تطہیر بدن کی ہدایات ہیں، اس میں تطہیر خورونوش کے لیے کچھ اصولی ہدایات دی گئی ہیں، اور اس میں ہمارے اخلاق کی تطہیر کے لیے بہت تفصیلی ضوابط ارشاد فرمائے گئے ہیں.
ٹھیک،
وہ دین ہے پورا کا پورا. لیکن جس وقت یہ دین اپنے ظاہر کے لحاظ سے اپنے آپ کو نمایاں کرتا ہے، میری پہچان بنتا ہے، کیونکہ وہ جتنی چیزیں باقی بیان کی گئی ہیں وہ تو انسانی رشتوں سے کسی بھی جگہ پائی جا سکتی ہیں، لیکن دین کی حیثیت سے جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو میرے اسلام کا ظہور کن چیزوں میں ہوتا ہے؟ وہ پانچ چیزیں. تو ان پانچ چیزوں کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بیان فرمایا. اس کے بعد جو دوسرا سوال کیا گیا وہ یہ تھا کہ ایمان کیا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جتنی بحثیں ہوتی ہیں وہ سب ایسی ہی ہوتی ہیں، یعنی فرقے بن جاتے ہیں، گروہ بن جاتے ہیں، وہ آپس میں مجادلے کرتے ہیں، ان کے درمیان اختلافات ہو جاتے ہیں، اہل علم بھی اپنی تحقیقات پیش کرتے ہیں. تو اس میں جب تک وہ علمی تحقیقات تک بات رہتی ہے کوئی فساد پیدا نہیں ہوتا. جب وہ یہ اسلام ہے یہ اسلام نہیں ہے، یہ ایمان ہے یہ ایمان نہیں ہے، یہ فلاں سے کفر کا صدور ہو گیا ہے، فلاں نے کسی بڑی ضلالت اور گمراہی کو اختیار کر لیا ہے، جیسے ہی ہم بحث کے اس دائرے میں داخل ہوتے ہیں تو یہی چیزیں جو زیر بحث آتی ہیں. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح واضح کر دیا اور جبریل کے ساتھ ملاقات میں واضح کیا. یہ میں اس لیے بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ ایک پوری اسکیم ہوگی نا جس کے تحت جبریل آسمان سے آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگرچہ ہم نے اپنی کتاب نازل کر دی ہے، اگرچہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کو اپنے لوگوں میں جاری کر دیا ہے، لیکن لوگوں کے ہاں ان کی اصلاح کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک خلاصہ ان کے سامنے رکھ دیا جائے جس کو وہ ہمیشہ پیش نظر رکھیں اور کبھی کسی گمراہی نہ پڑے. تو اس میں جو اسلام کے بارے میں سوال تھا اس کا جواب دے دیا گیا. یعنی اب اگر کسی شخص کا اسلام زیر بحث آنا ہے اور ظاہر کے لحاظ سے اسلام پر گفتگو کرنی ہے تو بس انہیں چیزوں پر گفتگو ہونی چاہیے. اس کے سوا جو کچھ ہے وہ علمی مباحث ہے. ان علمی مباحث میں میرا ایک زاویہ نظر ہو سکتا ہے، آپ کا ایک زاویہ نظر ہو سکتا ہے، اس میں اختلافات بھی رہیں گے. یہ اختلافات انسانیت کا حسن ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے حقائق کا ادراک ہوتا ہے، ان کو جب ہم زیر بحث لاتے ہیں تو جو انسانی ذہن ہے وہ حظ اٹھاتا ہے، اس کی تسکین ہوتی ہے، لیکن جب یہی چیز اس سے آگے بڑھ کر فرقہ بندی کی صورت اختیار کرتی ہے تو اس وقت یہ ضروری ہوتا ہے کہ اسلام کی وحدت کو، دین کی وحدت کو کسی حال میں مجروح نہ ہونے دیا جائے. ہمیں جو بنیادی ہدایت کی گئی ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے، اعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اپنے اندر تفرقہ پیدا نہ کرو. اسی طرح جب دین دیا گیا اور دین کی تاریخ بتائی گئی تو سورہ شورا میں یہ ہدایت کی گئی کہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فی، دین کو اپنی پوری قوت کے ساتھ اختیار کیے رکھو، اس پر عمل پیرا رہو، اس میں کوئی تفرقہ پیدا نہ کرو. یہ تفرقہ پیدا نہ کرو، یہ پیدا کب ہوتا ہے؟ یہ علمی اختلافات سے نہیں ہوتا. علمی اختلافات سے تو حقائق مزید واضح ہوتے ہیں. آپ نے قرآن مجید کی کسی آیت کا مدعا واضح کیا، میں نے اس کو کسی دوسرے پہلو سے واضح کیا، اس سے علم آگے بڑھتا ہے اور لوگ بھی دین کے ساتھ علمی طور پر متعلق ہوتے ہیں. دیکھیے، ایک عام آدمی، ایک کسان ہے، ایک آدمی کاروبار کرتا ہے، اس کی مصروفیات میں دین کے لیے بس اتنا ہی وقت ہے کہ اس پر عمل پیرا ہو جائے،
ٹھیک،
اس کی ضروری ہدایات کو اپنی زندگی میں اختیار کر لے. اس کے لیے تو یہ چیزیں شاید دلچسپی کا موضوع نہیں ہوتی، لیکن خدا کی دنیا میں بڑا تنوع ہے، اس میں اہل علم ہے، اس میں چیزوں کو اندر اتر کر سوچنے اور دیکھنے والے لوگ ہیں، ان کی دلچسپی کے موضوعات ہی وہی ہوتے ہیں جن کو ہم علم کا اکیڈیمک پہلو کہتے ہیں. دین کا وہ حصہ کہ جس میں بعض چیزوں کی تنقیح کر کے ان کی حقیقت واضح کی جاتی ہے، یہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، لیکن بحثیت مجموعی ہم دین کے اندر کھڑے ہیں، ہم اپنے دین کے ماننے والے ہیں، ہماری ایک وحدت ہے، اور ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں دنیا میں مسلمان ہیں تو وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو ان کو ایک وحدت بناتی ہیں،
ٹھیک،
ان کو ایک امت بناتی ہیں؟ ان کا جواب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہتمام کے ساتھ دیا تاکہ یہ بحثیں کبھی نہ اٹھیں. تو میں نے آپ کو گن کے بتایا کہ وہ پانچ چیزیں ہیں. جن پانچ چیزوں کا اہتمام کر رہا، یہ اصل میں اسلام کا اظہار ہے. اب اس کے بعد ایمان کیا ہے؟ ایمان ظاہر ہے کہ دین کا باطن ہے، یعنی ایمان وہ چیز ہے کہ جو اصل میں میرے باطن میں اپنی جگہ بناتا ہے، میں ان چیزوں کو باندھتا ہوں، اپنے دل کی گہرائیوں سے قبول کرتا ہوں. تو وہ بھی پانچ ہی چیزیں،
یعنی وہ تصورات ہیں،
وہ بنیادی طور پر میرے وہ عقائد ہیں، یعنی جن چیزوں پر در حقیقت میرے پورے دینی تصورات کی بنیاد قائم ہے. تو وہ پانچ چیزیں وہاں بھی بیان فرمائیں، اور اس ملاقات میں، جبریل امین کے ساتھ اس ملاقات میں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پانچ چیزوں کو گنوایا، اور یہ کہہ کے گنوایا کہ ایمان یہ ہے. یعنی انہوں نے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے، آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے. یہ چیزیں قرآن میں بھی بیان ہوئی ہیں، لیکن اس موقع پر ان چیزوں کو دہرایا گیا، ان کا خلاصہ کیا گیا تاکہ لوگوں کی تعلیم کا اہتمام ہو جائے. وہ پانچ چیزیں کیا ہیں؟ اللہ پر ایمان. اگر آپ غور کریں تو سارے ایمان کی بنیاد یہی ہے. یعنی اصل میں تو جس وقت ہم اس کائنات کا پروردگار مان لیتے ہیں، یعنی یہ مان لیتے ہیں کہ یہ کائنات نہ آپ سے آپ وجود میں آئی ہے اور نہ میں یا آپ اس کے خالق ہیں،
ٹھیک،
یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اس کی حیثیت اس کی مخلوق کی ہے. جب یہ مان لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دین میں آ گئے، ہم نے ایمان کی زندگی اختیار کر لی. ہمارے مابین اور ان لوگوں کے مابین کے جو اس دنیا ہی کو حقیقت سمجھتے ہیں، ایک بنیادی فرق واقع ہو گیا، ایک لکیر لگا دی گئی. تو اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ پر ایمان. اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان. یہ ایمان بھی بڑی ضروری اور اہم چیز اس لیے بن گیا کہ ہم انسانوں کا براہ راست رابطہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ہم دعا کر سکتے ہیں، وہ ہماری دعائیں قبول کرتا ہے، لیکن اللہ کا پیغام اگر آنا ہے اور اس کے ساتھ دنیا میں کوئی معاملات ہونے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ اس کے پیغامبروں کے ذریعے سے ہوں گے. ملائکہ کا لفظ اسی مفہوم میں ہے، یعنی جس طرح ہم رسول بولتے ہیں کہ ہمارے درمیان کچھ لوگوں کا اللہ تعالیٰ انتخاب کر لیتے ہیں، براہ راست ہدایت نہیں پہنچاتے، رسول کی حیثیت سے، نبی کی حیثیت سے بعض لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں اور وہ ہم تک اللہ کی ہدایت پہنچاتے ہیں. تو اللہ کی ہدایت خود ان رسولوں تک کن کے ذریعے سے پہنچتی ہے؟ وہ بھی رسول ہیں. خود جبریل امین کو بھی اللہ تعالیٰ نے رسول کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے.
اچھا.
اور ملک کا لفظ کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ لوگ کے جو اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں تو یہ ملائکہ ہیں. تو دوسری چیز جو ہمارے ایمانیات میں بتائی گئی ہے وہ ہے فرشتوں پر ایمان, اس کے بعد نبیوں پر ایمان تیسری چیز, پھر کتابوں پر ایمان. یہ بتایا گیا ہے کہ نبی آتے ہیں, وہ آ کے انذار و بشارت کرتے ہیں, ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی کتابیں نازل کرتا ہے. اس پر ہم تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں
جی.
کتابوں پر ایمان, اور آخری چیز کیا ہے؟ یوم آخر پر ایمان.
ٹھیک,
یعنی یہی وہ چیز ہے جس کے لیے انذار کیا جاتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے, ایک دن تم سب کو اس پروردگار سے ملاقات کرنی ہے, اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. یہ وہ پانچ چیزیں ہیں جن کو ایمان سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر اسلام کا جواب دیا اور پانچوں چیزیں گنوا دیں ایک کر کے. اسی طریقے سے یہ بتایا کہ ایمان کیا ہے اور یہ پانچ چیزیں گنوا دیں. یہ قرآن مجید میں بھی اسی طرح بیان ہوئی ہیں, یہ حدیثوں میں بھی الگ الگ بیان ہوئی ہیں. اس موقع پر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متعین کر کے گویا خلاصے کے طور پر سامنے رکھ دی.
ہم سب بہت ہی تفصیل سے آپ نے بتایا کہ جو مذہب اسلام ہے اس کا ظاہر کیا ہے, اس کا باطن کیا ہے, وہ کیا تقاضے ہیں جو مسلمان کے اعلان کرنے کے بعد فوراً اس سے متعلق ہو جاتے ہیں. سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا, سننے والے بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اگر یہ اتنی ہی سادہ بحث ہے کہ یہ پانچ چیزیں اسلام ہیں اور یہ پانچ چیزیں ایمان کا تقاضا ہیں, تو پھر ہمارے ہاں جب پوچھا جاتا ہے کسی سے کہ تم مسلمان ہو تو اس سے تو ایک بہت لمبی فہرست ہے سوالات کی, عقائد کی, معاملات کی, مختلف نقطہ نظر اور رجحانات میں اس کے میلان کی کہ وہ کہاں کھڑا ہوا ہے. تو پھر یہ جو فہرستیں ہیں, یہ جو کمپلیکیشنز ہیں, یہ جو تفصیلات ہیں اتنی بڑھا دی گئی ہیں, پوری پوری عقائد کی کتابیں ہیں اس میں یہاں تک باتیں لکھی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی پتھر اٹھا سکتے نہیں اٹھا سکتے, اس کے بارے میں بھی ہم نے کوئی فیصلہ کرنا ہے, یہ بھی ہمارے ایمان کی فرا سمجھا جائے گا. تو پھر یہ ساری بحثیں اور یہ جو بات آپ نے فرمائی یہ تو بالکل دو مختلف دنیائیں لگتی ہیں.
اسی لیے میں نے بار بار اس کا حوالہ دیا کہ قرآن مجید جس وقت ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا دین ہے جو تمہیں دیا گیا ہے, تو اس کے ساتھ ایک منفی ہدایت ضرور بیان کرتا ہے, اور وہ دیکھیے دونوں جگہ بیان کی ہے. یعنی جب یہ کہا کہ یہ میری رسی ہے, یعنی قرآن مجید جو میں نے آسمان سے تم تک تان دی ہے, اس کو حبل اللہ کہا, اللہ کی رسی, تو ہدایت کیا کی؟ مثبت طور پر یا ایجابی طور پر, اے تسمو بے حبل اللہ جمیا, اللہ کی اس رسی کو مضبوطی کے ساتھ سب مل کے تھام لو. اسی چیز کو ایک دوسری جگہ اس طرح بیان کیا, ادخلوا فی السلم کافہ, یعنی تم سب ایک ہی طریقے سے دین میں داخل ہو جاؤ. اس میں کیا نہیں ہونا چاہیے؟ ایک ہی طریقے سے, یعنی تفرقہ نہیں ہونا چاہیے. یہاں کیا کہا؟ تفرقہ نہ برپا کرو. اسی طرح جب یہ کہا کہ انقیم الدین, تو وہاں بھی منفی ہدایت کی, تفرقہ برپا نہ کرو. لیکن انسان یہ تفرقہ برپا کر بیٹھتا ہے.
اچھا,
اسی وجہ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ہمیں تنبیہ کی کہ اپنے اندر فرقہ بندی نہ پیدا ہونے دینا. یہ فرقہ بندی پیدا کیسے ہوتی ہے اور انسان اس سے بچتا کیسے ہے؟ یعنی ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ اتنی تاکید کے ساتھ تنبیہ کے انداز میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تفرقہ نہ پیدا ہونے دینا, وہ اسی طرح پیدا ہوتی ہے کہ وہ چیزیں جن کا تعلق علمی مباحث سے ہے ہم انہیں ایمان اور عقیدہ بنا دیتے ہیں.
اچھا, بہت اہم
پیدا ہی یہاں سے ہوتی ہے. یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ تعبیر کے اختلافات نہ ہوں. اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے, آپ اس کو پڑھیں گے, کہیں قلت علم کی بنیاد پر, کہیں قلت تدبر کی بنیاد پر, کہیں انسان کے پس منظر کی وجہ سے کوئی نہ کوئی اختلاف ہو جائے گا, لیکن وہ اختلافات علمی اختلافات ہوں گے. سیدنا سلیمان نے تخت کیسے منگوایا تھا, ملکہ بلقیس کون تھی, کہاں سے آئی تھیں, یہ سب علم کی دنیا کی باتیں ہیں اور ان میں اختلافات رہیں گے. یہ میں نے ایک مثال دی اس نوعیت کی چیزیں. وہ محکم چیز کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہماری شناخت بنا دیا ہے وہ واضح ہونی چاہیے نا, اس کے بارے میں تو کوئی وہم نہیں ہونا چاہیے. اس لیے میں نے یہ توجہ دلائی کہ اس پروردگار نے یہ اہتمام کیا کہ اپنی کتاب نازل کی, اور اگر آپ کتاب کا مطالعہ کریں, کتاب تو ظاہر ہے کہ بہت بڑی ہے, کتاب کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو یہ حقیقت بالکل واضح ہو جائے گی کہ اسلام کی بنیاد کیا ہے, ایمان کیا چیزوں کا نام ہے. وہ ان کو بیان بھی کرے گی, ان کو دہرائے گی بھی, ان کے دلائل بھی دے گی, لیکن اس کے ساتھ مزید اہتمام یہ کیا گیا کہ جبریل امین نے آ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی مرتبہ اور آخری مرتبہ سوالات کیے. کیوں کیے؟ تاکہ وہی بات ہو کہ اللہ کی رسی کے ساتھ آپ مضبوطی سے جڑے رہیں, آپ دین پر حقیقی مفہوم میں قائم رہیں, ایمان اور اسلام کے بارے میں مسلمانوں کے اندر کوئی تفریق کبھی پیدا نہ ہو، فرقہ بندی کی بنیادیں جڑ سے اکھاڑ دی جائیں اور لوگ علمی معاملات کو علمی چیزوں کی حیثیت سے زیر بحث لائیں. یہ تعلیم تھی. اسی لیے وہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے کہ جبریل آئے تھے یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. تو دین سکھانا، دین تو قرآن سکھا رہا تھا، دین تو سنت میں سکھایا گیا تھا. مطلب یہ ہے کہ دین کی حقیقت کے بارے میں جو مباحث پیدا ہو سکتے ہیں ان میں تاکہ تم واضح جگہ پر کھڑے ہو جاؤ. تو بڑی واضح جگہ پر اللہ کے رسول نے ہم کو کھڑا کیا، اس کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہوئے. تو میں نے عرض کر رہا تھا کہ یہ فرقہ بندی کیسے پیدا ہوتی ہے، یہ ان مباحث کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. میں بڑی واضح چند مثالیں سامنے رکھ دیتا ہوں جس سے ایک تصویر معلوم ہو جائے گی کہ ہوتا کیسے ہے. کہ مسلمانوں کے یہاں کچھ سیاسی اختلافات ہوئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. میں بہت اصرار کے ساتھ یہ کہوں گا کہ سیاسی اختلافات ہوئے. سیاسی اختلافات کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک ریاست وجود میں آ گئی. اب ظاہر ہے کہ اس ریاست کا نظم آگے چلانا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تو کوئی اختلاف کا سوال نہیں تھا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول کی حیثیت سے بھی سب کے لیے واجب الاطاعت تھے، اور جب آپ نے نظم حکومت کی ذمہ داریاں سنبھالیں تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ آپ کی حیثیت رسالت کی وجہ سے کسی تفرقے کا کوئی سوال نہیں تھا. آپ کے بعد عام انسانوں کو ذمہ داریاں سنبھالنی تھی. عام انسان جب ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں تو سیاسی معاملات میں بہت کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے، بہت کچھ نشیب و فراز ہوتے ہیں. پہلے دو خلفاء کی حد تک تو معاملہ ایسا نہیں ہوا، اور اگر کوئی اختلاف ہوا بھی تو اس کو سنبھال لیا گیا، اس کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں پیدا ہو سکی. لیکن پھر ایک حادثہ فاجعہ ہو گیا، ایک خلیفۃ المسلمین کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد امت میں افتراق کی بنیاد پڑی. اگر آپ غور کریں تو وہاں اصل اختلاف سیاسی ہے، لیکن جب سیاسی اختلاف مذہبی لوگوں میں ہوتا ہے تو بہت جلد وہ ایک مذہبی تعبیر بھی اختیار کر لیتا ہے، اور اس مذہبی تعبیر کے نتیجے میں آپ پھر کیا کرتے ہیں، یعنی ان باتوں کو دہرانے کی بجائے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر ہم میں کوئی سیاسی اختلاف ہو گیا ہے تو دور ہو جائے گا، نہیں دور ہوگا تو اس کے لیے کوئی راستہ نکال لیں گے، لیکن مذہب میں، دین میں ہم ایک ہی مقام پر کھڑے ہیں.
ٹھیک،
اگر تو یہ رویہ اختیار کیا جائے تو کوئی بڑی مصیبت نہیں آتی، لیکن بالعموم ایسا نہیں ہو پاتا. چنانچہ سب سے پہلا جو اختلاف پیدا ہوا وہ خوارج نے کیا. اگر آپ تاریخ کو پڑھیں تو انہوں نے کیا اختلاف کیا، آپ دو بڑی چیزوں پر انگلی رکھ سکتے ہیں. یعنی ایک تو یہ کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یعنی محض اس بنیاد پر کہ فلاں کو خلیفہ ہونا چاہیے فلاں کو نہیں ہونا چاہیے، محض اس بنیاد پر کہ خلیفۃ المسلمین نے فلاں اقدام صحیح کیا ہے فلاں غلط کیا ہے، یہ اتنی خونریزی ہو گئی، جنگیں ہو گئیں، مسلمانوں کی ماں ام المومنین میدان میں آ گئی. تو یہ جو اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے، اس حادثے کو کیا ہم روز روز دہرائیں گے؟ تو انہوں نے یہ خیال کر لیا کہ یہ حکومت اور یہ ایک وحدت کے ساتھ حکومت اور یہ ایک سلطنت، اس کو کاٹ مارے، بہتر یہ ہے کہ لوگ اسی دنیا میں آ جائیں جو ایک قبائل کی دنیا ہوتی ہے. آپ ہیں یا تو انفرادی زندگی بسر کر رہے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ جس شخص پر آپ کا اعتماد ہے آپ نے اس کو اپنا رہنما بنا لیا، بس ٹھیک ہے. تو گویا ایک طرح سے انارکسٹ کی حیثیت سے خوارج نے ایک فلسفے کی بنیاد رکھ دی.
ٹھیک،
یہ گویا پہلا مسئلہ تھا. یعنی سیاسی اختلاف نے ایک مذہبی تعبیر کی حیثیت اختیار کر لی. مذہبی تعبیر کیسے بنی؟ کہ حکمران ہونا ہی نہیں چاہیے، اس طریقے سے مسلمانوں میں کسی وحدت یا کسی نظم کی ضرورت نہیں ہے سیاسی لحاظ سے. ایک مسئلہ پیدا ہوا.
ٹھیک،
اس کے ساتھ بعض معاملات وہ تھے کہ جن کو روایت کی بنیاد پر بیان کیا جا رہا تھا، اور ہمارے ہاں روایت کی بنیاد پر جو معاملات آتے ہیں ان کے لیے بھی سنتی کی تعبیر اختیار کی جاتی رہی ہے ہمارے علم میں. تو بعض چیزوں پر انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ قرآن مجید میں نہیں ہے یا قرآن مجید کے خلاف ہے. تو یہ دونوں چیزیں ان کی طرف سے گویا علمی مسائل بن کے سامنے آئی.
اچھا،
کیونکہ بار بار بعض روایات کا حوالہ دیا جا رہا تھا تو اس میں یہ بحث پیدا ہوئی. اب دیکھیے کہ ان کے مقابلے میں جو مین سٹریم لوگ تھے وہ تو خوارج کہلائے، یعنی وہ نکل گئے، تھوڑی تعداد کے لوگ تھے. آج بھی آپ کو بہت زیادہ نظر نہیں آئیں گے، یہ عمان وغیرہ میں عبازیہ کی صورت میں بھی موجود ہے.
اچھا،
ان کے عقائد میں بھی بہت سی تبدیلیاں، بہت سے تغیرات آ چکے ہیں، لیکن اس وقت یہ دو چیزیں ان کے ہاں بنیادی حیثیت سامنے آئیں. اس کے مقابل میں جو بڑی تعداد مسلمانوں کی تھی، انہوں نے اپنی ایک اب پہلی مرتبہ مسلمان سے آگے بڑھ کر ایک دوسری شناخت قائم کی. یعنی میری شناخت کیا ہے مذہبی حیثیت سے؟ میں مسلمان.
ٹھیک.
اگر کوئی آدمی مجھ سے پوچھے، میری 10 چیزیں ہو سکتی ہیں شناخت کی، میرا وطن ہو سکتا ہے، میری برادری ہو سکتی ہے، میری قوم ہو سکتی ہے، میری زبان ہو سکتی ہے، میرا رنگ ہو سکتا ہے، اور بہت سی چیزیں میری شناخت کا باعث بنتی ہیں. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی تنوع رکھا ہے. لیکن میری مذہبی شناخت کیا ہے؟ میری مذہبی شرائط صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ میں مسلمان ہوں.
ٹھیک.
میرا دین اسلام ہے. میں مذہبی شناخت میں کوئی تعدد پیدا نہیں کرتا، اور مجھے نہیں کرنا چاہیے، اور صحابہ کرام نہیں کرتے تھے، اور انبیاء علیہ السلام نے یہی ایک شناخت پوری انسانیت کے لیے متعین فرمائی ہے. لیکن پہلی مرتبہ خوارج سے اپنے آپ کو الگ کرنے کے لیے مسلمانوں کے بہت بڑے گروہ نے ایک دوسری شناخت یا دوسرا تعارف بیان کرنا شروع کیا، اہل السنت والجماع. اہل سنت کہتے ہیں نا آپ، یعنی ذرا تخفیف کے ساتھ. اصل کیا تھا؟ اہل السنت والجماع. آپ دیکھیے، یہ خوارج کے مقابلے میں اپنی ایک نئی شناخت قائم کرنا.
اچھا.
وہ سنت کے بارے میں کچھ مسائل پیدا کر رہے تھے، اہل السنہ ہو گئے آپ. وہ مسلمانوں کے نظم اجتماعی یا ان کی ایک سلطنت یا ان کی ایک وحدت، سیاسی وحدت کے قائل نہیں رہے تھے، انارکی کو اصول کے طور پر بیان کر رہے تھے. تو عربی زبان میں اس کے لیے لفظ الجماع استعمال کیا جاتا.
اچھا.
ہے، یہ اردو کا جماعت نہیں ہے جیسے کہ ہم اردو میں بولتے ہیں پارٹی کے معنی میں. الجماع کا مطلب ہے مسلمانوں کا یا کسی قوم کا یا کسی گروہ کا نظم اجتماعی.
علیکم بالجماع بھی کہا گیا.
علیکم بالجماع کا بھی یہی مطلب ہے، یعنی عربی زبان میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو اس موقع کے اوپر یہی کہا گیا کہ ہم اہل السنہ والجماع ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ سنت کو بھی ایک حیثیت دیتے ہیں، جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایات یا کوئی باتیں روایت کی گئی ہیں، اور دوسرے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک نظم اجتماعی ہونا چاہیے، ان کی ایک سلطنت یا ان کی ایک حکومت ہونی چاہیے، اس حکومت کے سربراہ کو ایک حیثیت حاصل ہے اور اس کی اطاعت کرنی چاہیے. تو اہل السنہ والجماع. اب اہل السنہ والجماع کی یہ شناخت قائم ہو گئی، تو آہستہ آہستہ اس شناخت نے دوسرے بعض علمی مباحث کو بھی اپنے عقائد کی حیثیت سے متعارف کرانا شروع کر دیا. چنانچہ یہ اب جو آپ کو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ فلاں چیز تو عقیدہ ہے، یہ عقیدہ کا لفظ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تو اس طرح استعمال ہی نہیں ہوا. وہاں ایمانیات 5 بیان ہوئے ہیں، یعنی اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اور یوم آخر پر ایمان. وہاں ایمانیات کی ساری بحث مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہاں ختم ہو جاتی ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس میں ایک لفظ کا بھی اضافہ نہ کیا جاتا، لیکن جب آپ نے مسلمان کی شناخت سے آگے بڑھ کر خوارج کی شناخت اختیار کر لی، یا آپ نے اہل السنہ والجماع کی ایک نئی شناخت اختیار کر لی، تو اب جن جن مباحث میں آپ دوسروں سے مختلف ہوتے چلے گئے، مثلا نزول مسیح کی بحث ہو گئی، مثلا اولیاء کی بحث ہو گئی، مثلا اولیاء کی کرامتوں کی بحث ہو گئی، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں، تو آپ ان سب کو عقائد کی فہرست میں ڈالتے چلے گئے. علمی مباحث کو آپ نے اٹھایا جو علمی ہی رہتے تو کوئی تفریق نہیں تھی، ان کو اپنی اس شناخت سے وابستہ کرنا شروع کر دیا. تو اب جب آپ عقیدہ تحاویہ اٹھاتے ہیں یا عقائد نصفی اٹھاتے ہیں، تو آپ کو ایک بڑی طویل فہرست ملتی ہے، اور اس طویل فہرست کے لحاظ سے جیسے ہی کوئی صاحب علم اختلاف کرتا ہے تو فوراً عقیدے سے انحراف ہو گیا، اہل سنت والجماع سے انحراف ہو گیا، یعنی اب اسلام زیر بحث ہی نہیں رہا.
ٹھیک ٹھیک ٹھیک.
تو یہ اس کا لازمی نتیجہ نکلا. اب دیکھیے، اس کے بعد ایک تیسرا گروہ سامنے آیا جن کو ہم اہل تشیع کہتے ہیں. ان کا بھی اصل اختلاف کیا تھا؟ وہی عقیدہ امامت کا، یعنی مسلمانوں کا حکمران کیسے ہونا چاہیے. لیکن آہستہ آہستہ اس اختلاف نے بھی ایک دینیاتی پس منظر،
مذہبی پیرہن آ گیا.
اور جب مذہبی پیرہن آیا تو اس کے بعد وہاں بھی اہل علم نے اپنی شناخت میں بعض چیزوں کو نمایاں کرنا شروع کر دیا. تو اہل تشیع کے عقائد کی بھی ایک فہرست بننا شروع ہو گئی. اب کسی کے بارے میں یہ کہے بغیر کیا غلط ہے کیا صحیح، میرا مقصد صرف یہ تھا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جس جگہ ہم کو کھڑا کیا تھا، جو ہماری شناخت متعین کی تھی، جو متعین کر کے کہہ دیا تھا کہ اسلام یہ ہے اور ایمان یہ ہے، اگر اس سے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھاتے، اور یہ جتنی چیزیں ہیں یہ مطلب ان کا نہیں ہے کہ ان چیزوں کو آپ اٹھا پھینکیں گے. ظاہر ہے کہ یہ بحثیں ہوں گی, کسی روایت کی بنیاد پر ہوں گی, کسی قرآن کی آیت کی بنیاد پر ہوں گی, یہ بحثیں ہوں گی. ان کو علم کے دائرے میں رکھیں تو فرقہ بندی پیدا نہیں ہوگی. تو پہلا قدم یہ ہے کہ آپ اپنی شناخت کے ساتھ ایک شناخت کا اضافہ کرتے ہیں. یعنی آپ کی اصل شناخت کیا تھی, وہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنا زور دے کر اصرار کے ساتھ بیان کی ہے کہ تمہارے باپ ابراہیم نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا. ہوا سمکم المسلمین, یہ معمولی بات نہیں ہے. یعنی ایک طرف اس کائنات کا پروردگار اعلان کرتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ تک میں نے کوئی دوسرا دین بھیجا ہی نہیں ہے, میرا دین اسلام ہے. تو اگر دین اسلام ہے تو پھر یہودیت کیا چیز ہے, پھر نصرانیت کیا چیز ہے, پھر اہل السنہ والجماعہ کیا چیز ہے, پھر اہل تشیع کیا چیز ہے. ظاہر ہے کہ یہ سب کی سب شناختیں جو ہیں یہ اسی طرح قائم ہوتی جاتی ہیں, اور پھر بتدریج آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اصل شناخت بے معنی ہو جاتی ہے.
ٹھیک.
اور یہ جو آپ کی فرقہ دارانہ شناختیں ہیں یہ بنیادی حیثیت اختیار کر لیتی ہیں. تو یہ وجہ بنتی ہے, یہ بہت سے کیونکہ آپ نے اپنی شناخت وہ قائم کر لی جس کو آپ اب جسٹیفائی کریں گے نا, یہ بتائیں گے کہ کیوں قائم کی ہے. تو جب آپ اس کو جسٹیفائی کریں گے تو عقائد کی ایک فہرست بنتی چلی جائے.
ٹھیک.
تو عقائد کی یہ فہرستیں اصل میں فرقہ بندی کی بنیاد پر بنی ہیں, ورنہ اگر آپ ان سے بالاتر ہو جائیں اور اوپر اٹھ کر یہ شناخت قائم کریں کہ میں مسلمان ہوں, میری مذہبی شناخت صرف یہی ہے, تو پھر آپ کا اسلام کیا ہے, وہ پانچ چیزیں جو حضور نے بیان فرما دی صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ کا ایمان کیا ہے, وہ پانچ چیزیں جو آپ نے بیان کر دی. ان کے بعد ایمان اور عقیدے کی بحث نہیں ہوگی, باقی چیزیں علمی نوعیت کی ہیں, ان میں اختلافات بھی ہوں گے, مختلف تعبیریں بھی ہوں گی. ایک صاحب علم یہ رائے رکھیں گے, دوسرے وہ رائے رکھیں گے, ان میں تبادلہ خیالات بھی ہوتا رہے گا, لوگ آراء تبدیل بھی کرتے رہیں گے. ان میں سے ہو سکتا ہے کہ 10 لوگوں کو میری ایک رائے زیادہ بہتر لگے, 15 لوگوں کو آپ کی ایک رائے بہتر لگے, کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کے نتیجے میں وہ وحدت جو مسلمانوں کی قائم کی گئی ہے, اس کے لیے پہلا قدم یہ ہے, یعنی اس کو مجروح کرنے کے معاملے میں, کہ آپ اسلام کی اور مسلمان کی شناخت کے ساتھ ایک فرقے کی شناخت کا اضافہ کر دیں. جیسے ہی آپ یہ اضافہ کریں گے عقائد کی فہرست بننی شروع ہو جائے.
ہم سب بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے بیان فرمایا کہ تاریخی اسی طریقے سے علمی اور فکری اختلافات ہوں گے, انسان کی فطرت میں ہے, لیکن یہ جو دین کی بنیادی ہدایات ہیں ان کو سامنے رکھ کر ہم اپنی شناخت ایک یکسو ہو کے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں. ایک سوال میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا, ہماری امت میں بہت بڑے بڑے لوگ اٹھے, وحدت امت کی بات کرتے ہیں, امت کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں, وہ اس پورے مسئلے کا, اس پورے انتشار کا ایک حل یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ اختلافات ختم ہو جائیں اور سب لوگ ایک ہی طریقے سے سوچنا شروع کر دیں. پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ یہ وحدت امت کا فارمولا آپ کی نظر میں کیا ہے, یعنی کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص ایک خاص گروہ اہل تشیع سے ہو, ایک شخص اہل سنت سے ہو, پھر بھی کوئی وحدت کی صورت پیدا ہو جائے اپنے اپنے عقائد پہ رہنے کے, اپنے اپنے نظریات پہ رہنے کے باوجود. دیکھیے میری زبان پہ بھی وہی علمی اختلافات کے معاملے میں عقائد ہی کا لفظ آیا, کیا اس کا بھی امکان ہے کہ فکری اختلافات رہیں اور تب بھی وحدت کی کوئی صورت ہو؟
یہی وہ چیز ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ آپ اپنے بارے میں طے کر لیں کہ میں ایک مسلمان کی حیثیت سے جیوں گا, مسلمان کی حیثیت سے مروں گا. لا تموتن الا وانتم مسلمون.
سبحان اللہ.
یعنی تم دنیا سے رخصت نہیں ہوگے مگر یہ کہ اسی شناخت کے ساتھ کہ تم مسلمان ہو.
ٹھیک.
قرآن مجید نے یہ کہا نا, اور بار بار توجہ دلائی کہ تم اس میں تفرقہ نہیں پیدا کرو گے, کبھی فرقہ بندی اختیار نہیں کرو گے. تو دیکھیے پہلا قدم کیا ہے, پہلا قدم یہ ہے کہ اپنی شناخت سے دستبردار ہو جائیں, یعنی اعلان کریں اس بات کا کہ میں مسلمان ہوں, آج کے بعد میری مذہبی شناخت صرف ایک ہے, میں مسلمان ہوں. اور جب آپ اس جگہ کھڑے ہوں گے تو ظاہر ہے یہ سوال پیدا ہوگا, پھر مسلمان کی حیثیت سے تم کیا مانتے ہو, کن چیزوں کو اختیار کرتے ہو. وہ جواب دیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے سوالوں کے جواب میں فرمایا, تو بتا دیں کہ میرا اسلام یہ پانچ چیزیں ہیں, میرا ایمان یہ پانچ چیزیں ہیں. تو ایمانیات بھی متعین ہو گئے, آپ کا ظاہر بھی متعین ہو گیا. اگر آپ اس جگہ کھڑے رہے اور اس کے بعد جو بھی آپ کے اختلافات ہیں, وہ تعبیر کے اختلافات ہوں گے, وہ سیاسی اختلافات ہوں گے, وہ تاریخ کو سمجھنے کے اختلافات ہوں گے, ان کو علم کی زبان میں بیان کریں, عقیدے کی زبان میں نہیں. علم کی زبان کیا ہوتی ہے؟ وہ شائستہ اور مہذب لوگوں کی زبان ہوتی ہے, جو اصل میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ میں نے تاریخی مواد کا مطالعہ کیا ہے, میں اس نتیجے پر پہنچاؤں کہ معاملہ شاید اس طرح ہوا ہے.
ٹھیک.
وہاں آپ بڑے متوازے کھڑے ہوتے ہیں, یعنی وہاں یہ نہیں ہوتا کہ دوسروں کی تقلید کرنی ہے، اپنے فرقے کا دفاع کرنا ہے، آپ کے اندر کوئی بیجا مدافعت کا جذبہ نہیں ہوتا، آپ اصل میں ایک سچے طالب علم کی حیثیت سے ایک بات کو قبول کرتے ہیں، اس کی غلطی واضح ہوتی ہے، کسی دوسری بات کو اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اگر آپ سب سے پہلا فیصلہ یہ کر لیتے ہیں کہ میری شناخت یہ ہے جو اللہ کے پیغمبر نے متعین کر دی ہے، مجھ سے جب بھی میرے ایمان و عقیدہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا میں یہی جواب دوں گا جو جبریل امین کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور جس کے بارے میں تنبیہ فرمائی کہ جبریل تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ پہلے ہی مرحلے میں فرقہ بندی کی جڑ کٹ گئی۔
اچھا،
اب اگر فرقہ بندی کی جڑ کٹ گئی تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ وحدت کی مذہبی بنیاد وہ تو ہر حال میں حاصل ہو گئی، یعنی اب یہ سوال ہی ختم ہو گیا کہ وہ جو خصوصی عقائد، خصوصی تعبیرات اور خصوصی تحقیقات ہیں ان کی بنیاد پر کسی شخص کی تکفیر کی جائے، یا کسی شخص کو برا بلا کہا جائے، یا کسی کو گمراہ قرار دیا جائے، ان میں اب بحث ہی خالص علم کی زبان میں ہوگی۔ یعنی آپ کہیں گے کہ میرے نزدیک یہ بات صحیح ہے اور میں اس کے یہ دلائل رکھتا ہوں، دوسرا کہے گا میرے نزدیک یہ بات صحیح نہیں ہے اور میں اس کے یہ دلائل رکھتا ہوں۔ تو یہ علم کی دنیا کی بحث ہے جس سے لوگ حظ اٹھائیں گے، سیکھیں گے، ان کے اندر وسعت نظر پیدا ہوگی، لیکن جس وقت شناخت کا مسئلہ زیر بحث آئے گا تو ایک ہی جواب ہوگا، میں مسلمان
ٹھیک،
میرا دین کیا ہے وہ اسلام ہے، اسلام کیا ہے وہ یہ پانچ چیزیں ہیں، ایمان کیا ہے وہ یہ پانچ چیزیں ہیں۔ تو ہر مسلمان کے گویا فنگر ٹپس پر یہ جواب ہوگا، کوئی دوسری بات نہیں، تو مذہبی وحدت حاصل ہو گئی۔ اب اس کے بعد رہ گئی سیاسی وحدت، وہ ظاہر ہے سیاسی عوامل سے حاصل ہوتی ہے، اس کے لیے پھر آپ مذہبی بحثوں سے اوپر اٹھ کر جدوجہد کر سکتے ہیں۔ یعنی مذہبی بحثیں جب آپ کی شناخت کو مجروح کرتی ہیں یا اس میں تفریق پیدا کرتی ہیں تو سیاسی وحدت کے لیے قدم بڑھانا بھی مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جب یہ ختم ہو جاتی ہیں تو ہم اصل میں اس دنیا پر زمینی حقائق میں آ جاتے ہیں، وہاں زمینی حقائق سازگار ہوتے ہیں تو سیاسی وحدت پیدا کرنے میں بھی کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ تو یہ لائے عمل ہے اس کا، اور اسی لیے اللہ کے پیغمبر نے ہمیں اس کی تعلیم دی، اور اسی لیے جب دین پر عمل کرنے کی تلقین کی گئی تو ایک منفی جملہ ساتھ آ گیا، وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِي، اس میں تفرقہ نہ پیدا کرو۔ تفرقہ پیدا ہی اس وقت ہوتا ہے جب آپ دین کے معاملے میں، دین کے ماخذ کے معاملے میں، یہ باتیں جو بیان کی گئی ہیں ان کے معاملے میں اللہ کے رسول کی اس واضح متعین ہدایت سے آگے بڑھ کر اپنی کوئی نئی شناخت قائم کرتے ہیں۔ وہ نئی شناخت قائم کرنے کا عمل ہے جو اصل میں آپ کو بانٹتا چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، بغض پیدا ہوتا ہے، دعوت کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ محبت اور التفات کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرنے کے مواقع ختم ہو جاتے ہیں، ہر آدمی منہ میں کف بھر رہا ہوتا ہے، ہر آدمی آستینے چڑھا رہا ہوتا ہے، مناظروں کے چیلنج دیے جا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر تان و تشنیع کی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ سب اسی وقت وجود میں آتا ہے جب اپنی شناختوں پر اصرار کرتے ہیں۔ ہم سب مسلمان ہیں، اللہ کے دین اسلام کو مانتے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے اس کے لیے جو چیزیں طے کرنی ہیں وہ یہ متعین چیزیں ہیں، پانچ چیزیں وہ ہیں جو میرے ظاہر کو تعبیر کرتی ہیں، میں مسلمان کہلاتا ہوں، پانچ چیزیں میرے ایمان کو بیان کرتی ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر کی بیان کردہ ہیں، یہ کسی شخص کی تحقیق نہیں ہے، اور یہ قرآن مجید میں بھی اسی طرح بیان ہوئی ہیں۔ بحث ختم ہو گئی
ٹھیک،
لیکن ایک چیز کا بھی آپ اس میں اضافہ کریں گے اور شناخت کے لیے ایک لفظ بھی آپ مسلمان سے زائد بولیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ میں اور دوسروں میں فرق کیا ہے، اور وہ فرق پھر عقائد کی فہرستوں کی صورت میں تبدیل ہوتا چلا جائے گا۔ اس سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔
ہم سب آگے بڑھاتا ہوں بحث کو، ایک مشکل ایک مسئلہ رکھ کے آپ سے سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں علمی فکری اختلافات کو ایک طرف رکھ کے جو مجموعی دین کا نظام ہے، مجموعی دین کی ہدایات ہیں، یہ جو پانچ چیزیں آپ نے بتائیں ان کو بھی سامنے رکھتے ہوئے کیسے وحدت قائم ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی ایک گروہ سمجھتا ہے کہ نماز کی شرائط میں وضو کرنا اور وضو کی تفصیلات میں کسی دوسرے کے نزدیک فرق ہے، کوئی مسا کرتا ہے پیروں کا، کوئی دھوتا ہے، تو اب میرے نقطہ نظر میں اگر اس نے وضو ٹھیک نہیں کیا تو ظاہری بات ہے میں کہوں گا کہ اس کا وضو اس طریقے سے نہیں ہوا جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں، تو پھر میں اس کے پیچھے نماز کیسے پڑھوں گا؟ آپ یہ دیکھیے ہمارے معاشرے میں سارے مسلمانوں کے اختلافات کی غمبازی مسجدوں میں ہوتی ہے، الگ الگ مسجدیں بن گئی، الگ الگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو علمی اختلاف باہر کیف اثر انداز تو ہوگا ہماری عبادت پہ، جب مجھے پتا ہے اس کا وضو نہیں ہوا دین کے مطلوب طریقے سے تو اب میری نماز اس کے پیچھے کیسے ہوگی؟
دیکھیے ہر شخص کا وضو اس کے فہم کے مطابق اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ حق دیا ہے کہ وہ فہم میں اختلاف کر سکتا ہے،
ٹھیک،
چنانچہ کسی آیت کو سمجھنے میں، قرآن مجید کے کسی حکم کو جاننے میں، سنت کی کسی چیز کو سمجھنے میں اگر اختلاف ہو گیا ہے تو ہر شخص اپنے فہم کے مطابق عمل کرے گا، اور اللہ کے ہاں اس کی قبولیت کی بنیاد بھی وہی ہے.
اچھا،
یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہیں گے کہ تم نے چونکہ غلط رائے قائم کی تھی تو میں تمہاری نماز بھی قبول نہیں کرتا.
اچھا،
وہ غلط رائے کیا دیانتداری سے قائم کی گئی ہے، اس میں کوئی ضد تو نہیں ہے. اگر ضد ہے، اگر ہٹ درمی ہے، اگر جانتے بوجھتے غلطی کی گئی ہے تو وہ تو بجائے خود جرم ہے. یعنی وہ تو عملی لحاظ سے پھر مواخذے کا باعث ہے، لیکن ایک شخص نے یا ایک گروہ نے یا ایک جماعت نے ایک چیز کے بارے میں ایک رائے دیانتداری کے ساتھ قائم کی تو اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی اللہ کے یہاں قبولیت کی بنیاد وہی ہے. اللہ تعالیٰ کی نگاہ یہاں ہے. اس کو کتنی خوبصورتی سے قرآن نے بیان کیا ہے کہ یہ جو تم قربانی کرتے ہو تو لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، کیا تمہارا خیال ہے کہ ان کا خون اور یہ ان کا گوشت مجھے پہنچتا ہے؟ نہیں، ولکن ینالہ تقویٰ منکم، وہ تمہارا تقویٰ ہے، تمہارے اندر جو اللہ تعالیٰ کی خوف، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ سے تعلق، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بچ کر رہنے کا ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں کوئی غلطی نہ کروں، یہ ہے جو اصل میں مجھ تک پہنچتا ہے. جب یہ مجھ تک پہنچتا ہے تو آپ کی نماز میں، آپ کی تحقیقات میں بھی اصل چیز یہ ہے. میں نے پوری دیانتداری کے ساتھ خدا کی بات کو سمجھنا چاہا. میرے پیش نظر یہ تھا کہ مجھے قبر میں جواب دینا ہے، اس میں مجھ سے غلطی ہو گئی، میرے زاویہ نظر میں خرابی ہو گئی، اس پر اللہ تعالیٰ کوئی مواخذہ نہیں کریں گے. اللہ کے پیغمبر نے بھی اس چیز پر بشارت دی ہے. قرآن مجید بھی یہ کہتا ہے کہ کسی شخص پر جب کہ وہ ختن کوئی کام کرتا ہے مواخذہ نہیں کیا جائے گا، یعنی اس سے غلطی ہو گئی ہے. غلطی کا مطلب کیا ہے؟ جانتے بوجھتے کسی حق کو نہیں جٹلایا گیا، جانتے بوجھتے گریز کا رویہ نہیں اختیار کیا گیا. اگر کوئی تنبیہ ہوئی ہے تو اس کو پوری توجہ سے سنا گیا ہے. اگر آدمی کا رویہ یہ ہے تو اس بنیاد پر نمازیں ختم نہیں ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن چیزوں پر تم بہت بڑے بڑے جھگڑے کر لیتے ہو اللہ قیامت کے دن بتا دے گا کہ اس میں صحیح بات کس کی تھی، لیکن یہ کہیں بھی نہیں کہا کہ تمہارے ان اختلافات کی بنیاد پر تم کو الٹا لٹکا دیا جائے گا. یہ بات ہی نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہر شخص جو اپنے طریقے کے مطابق مطمئن ہے کہ میرا وضو ہو گیا، اس کی نماز اللہ کے ہمیں مقبول ہے، یہ ایک پہلو. دوسری بات یہ ہے کہ نماز جب آپ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ جماعت آپ کی نماز سے متعلق ہی نہیں ہوتی.
اچھا،
یہ بات ہی بنیادی طور پر ٹھیک نہیں ہے کہ کسی آدمی دوسرے کی نماز، یعنی وہ امام کی حیثیت سے کھڑا ہے تو وہ آپ کی نماز پر اثر انداز ہو جائے گی. وہ اس کی نماز ہے جو وہ پڑھ رہا ہے، جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ آپ کی نماز ہے، اور آپ نے وضو کیا ہے اپنے طریقے پر، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقے پر. نماز کی ظاہری حیات میں کوئی فرق ہی نہیں ہے کسی کے نزدیک. اگر باطن میں کوئی چیز موجود ہے تو وہ اللہ جانے اور اس کا بندہ جانے. تو آپ کی نماز اصل میں آپ کی نماز ہے، اس پر کسی دوسرے کی نماز اثر انداز نہیں ہوتی. آپ نے نماز پڑھی، آپ اللہ کے حضور میں باریاب ہوئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. دوسرے کا معاملہ اس کے پروردگار کے ساتھ ہے، وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کے لیے وہ خود جواب دہ ہے. تو یہ بنیادی باتیں سمجھ لینی چاہیے. یہ بھی اصل میں چیزوں کو غلط زاویے سے دیکھنا ہے جس سے یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. جس وقت آپ صحیح طریقہ اختیار کر لیتے ہیں، اپنی شناختوں سے دستبردار ہو جاتے ہیں، مذہبی شناخت کے معاملے میں طے کر لیتے ہیں کہ ہمارے باپ ابراہیم نے ہمارا نام مسلمان رکھا تھا، ہمارے پروردگار کا دیا ہوا دین اسلام ہے، اب ہم مسلمان ہیں، صرف اور صرف مسلمان. جس وقت کوئی شخص مسلمان کے ساتھ مذہبی شناخت کا اضافہ کرتا ہے، اصل میں وہ بنیاد ڈال دیتا ہے تفریقی.
خان صاحب، آخری سوال آج کے نشست کا. آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت یہاں نقل کی ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور جس نے اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین چاہا تو اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ نام مرادوں میں سے ہوگا. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہاں پر تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کرائیٹیریا ہے، اسلام کی بنیاد پہ میں سوال کروں گا، اسلام کی بنیاد پہ کامیابی کا انحصار ہے، لیکن ہمارے ہاں تو بحث ہوتی ہے کہ ایک فرقہ ہے ناجیہ ہے، اتنے فرقوں میں سے کوئی ایک ہوگا جس کو مسلمانوں کے گروہوں میں سے اللہ منتخب کر کے جنت میں ڈال دیں گے. تو قرآن مجید کا جو یہ کرائیٹیریا ہے اسلام کا، اور اس کے مقابلے میں جو کہا جاتا ہے کہ ایک فرقہ ہے جو کامیابی کی طرف جائے گا، تو یہ کیا آپس میں متضاد چیزیں ہیں؟
یہ بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے دین، اپنی آخرت، آخرت کی جواب دہی کی بنیاد ہی اللہ کی کتاب پر رکھنی چاہیے. تو اس وجہ سے یہ بالکل درست ہے اگر آپ عقلی لحاظ سے دیکھیں کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سب گمراہ لوگ اللہ کے ہاں بخش دیے جائیں گے. بنیاد ہوگی نا کوئی. اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بنیاد کیا ہے؟ وہ بنیاد یہ ہے کہ کوئی غلطی جانتے بوجھتے ہوئی ہے، حق واضح تھا قبول نہیں کیا گیا، ضد اور ہٹ درمی اختیار کی گئی ہے، یہ بنیاد ہے نا، تو اصل میں اسی بنیاد کے اوپر اس فرقہ ناجیہ کا انتخاب بھی ہوگا۔
اچھا،
یعنی وہ کون لوگ تھے دنیا بھر میں کہ جو دین کے سچے طالب بنے، جنہوں نے اللہ کے دین کو جس طرح کے وہ تھا جاننا چاہا،
سبحان اللہ،
جنہوں نے اپنی طرف سے کسی چیز کو اس میں شامل نہیں کیا، جن کو غلطی اگر لگی ہے تو انسانی بنیاد پر لگ گئی، یعنی کہیں قلت علم کی بنیاد پر لگ گئی، کہیں قلت تدبر کی بنیاد پر لگ گئی، غلطی لگ گئی ہے، انہوں نے جانتے بوجھتے غلطی نہیں کی، تو ایسے تمام لوگ اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جائیں گے اگرچہ مختلف خیال ہوں گے۔ تو اصل میں اس طرح کی جو روایتیں ہیں ان میں یہ بات ہے جو بیان کی جاتی ہے، یعنی وہ لوگ جو ہٹ درمی، ضد، مقابرت اختیار کر لیتے ہیں، فرقہ بندیوں کو اپنا مذہب بنا لیتے ہیں، جو ان کی مدافعت میں شب و روز بسر کرتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں مقبول وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی خوشنودی کو اپنی اصل منزل قرار دے دیتے ہیں اور اسی کی بنیاد کے اوپر حقیقت کو جاننے کی صحیح کرتے ہیں، اور پھر جو بات ان کی سمجھ میں آتی ہے اس کو خوش دلی کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں، دوسروں کے لیے تفریق اور تفسیق کے داعی بن کر کھڑے نہیں ہوتے، اور اپنے آپ کو اس مقام پر رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے متواضع بندے ہیں، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق عبد کا ہے، ہم اس کے غلام ہیں، وہ ہمارا آقا ہے، وہ کائنات کا بادشاہ ہے، ہمیں حقیقت کو جاننا ہے، اگر اس میں کہیں غلطی لگ گئی ہے تو ہم اللہ سے مغفرت چاہتے ہیں۔ تو جس وقت آدمی یہاں کھڑا ہوتا ہے تو اگرچہ اس کو غلطی لگ گئی ہوتی ہے بعض معاملات میں، لیکن وہ اللہ کے ہاں مواخذے میں نہیں آتی، ضد مواخذے میں آتی ہے، ہٹ درمی مواخذے میں آتی ہے، حق کے مقابلے میں مقابرت مواخذے میں آتی ہے، حق کو سامنے دیکھ کر آپ اکڑ بیٹھیں کہ مجھے اس کو قبول نہیں کرنا، یہ آخری درجے کی شکاوت ہے۔ تو اس کو بیان فرمایا ہے روایتوں میں بھی کہ وہی لوگ جو اللہ کے ساتھ یہ تعلق رکھیں گے وہی اصل میں وہ گروہ ہوں گے جن کو اللہ نجات عطا فرمائے۔
ہم سب بہت بہت شکریہ، ہمارے پروگرام کا یہاں پہ وقت ختم ہوتا ہے۔ اے کاش کہ یہ جتنی باتیں ہم کرتے ہیں اور قرآن مجید کی روشنی میں ہم تک سامنے آتی ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں، لوگوں کے دل میں بھی اتریں اور وہ اس پہ عمل کریں اور اپنی شناخت مسلمانی رکھیں۔ یہ بحث ابھی جاری ہے، اس بحث میں کچھ اور اہم پہلو ہیں، مثلاً یہ کہ جن لوگوں کی شناخت یہ نہیں ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان قرار دیں، ان کے ساتھ روز قیامت کیا معاملہ ہوگا، پھر ایمان باللہ کی فروعات کیا ہیں، اسی طریقے سے ایمان کے تقاضے کیا ہیں، بہت اہم موضوعات ہیں، انشاءاللہ آئندہ نشست میں زیر بحث لائیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، یاد دیجئے، اللہ حافظ۔